اللهم رب ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا زدنا إيمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا، آمين يا رب العالمين. رفقائے گرامی، آج کے اجتماع کا جب فیصلہ ہوا تو ایک فوری اور وقتی سی ضرورت کے تحت اس کے انعقاد کا معاملہ طے ہوا تھا، اور وہ جیسا کہ آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ مسجد دارالسلام میں جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے کچھ اثرات اور اس سے ہمارے ساتھیوں کو کچھ اندیشے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت کوئی بدنما صورت پیدا ہو جائے تو ہمیں اپنے ساتھیوں کو پہلے سے پوری طرح آگاہ کر دینا چاہیے اور ہدایات دے دینی چاہیے. اصلاً تو اس اجتماع کا انعقاد اس مقصد کے تحت ہوا تھا، لیکن اس کے بعد محسوس ہوا کہ یہ بہت بروقت اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ ہوا، اس لیے کہ ہمارے آل لاہور اجتماع کو اب خاصا وقت گزر چکا ہے، اور اس کے بعد بھی اب چونکہ میری کچھ غیر حاضری ہے تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 2 ماہ کا وقفہ شاید پھر پڑ جائے. اس کے باوجود رات ہماری ایک مشاورتی میٹنگ ہوئی تھی، اس وقت تک میرے ذہن میں خود تقریر کرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. اس کا ایک خاص سبب بھی ہے، میں نے بعض باتیں مختلف مواقع پر آپ حضرات سے پہلے بھی کی ہیں، میری اپنی طبیعت اب کچھ تقریروں سے بہت اچاٹ ہو چکی ہے، بڑی ہی مشکل سے طبیعت مائل ہوتی ہے. کچھ فیصلہ تو شعوری ہم نے خود کیا تھا کہ اس تقریب اور درس اور خطاب کے سلسلے کو کم کیا جائے تاکہ کچھ تحریر کی طرف اور بیٹھ کر کام کرنے کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کیا جا سکے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے بڑھ کر معاملہ کچھ ہو گیا ہے کہ اب میری طبیعت میں درس قرآن کے لیے تو آمادگی ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ کسی اور تقریر کے لیے طبیعت بمشکل ہی آمادہ ہوتی ہے. اگرچہ صورت یہ ہے اس وقت تک کہ یہ رکاوٹ تو پیدا ہو گئی ہے، لیکن جس مقصد کے لیے یہ رکاوٹ ہم نے خود اختیار کی تھی ابھی اس کی طرف عملاً پیش قدمی نہیں ہو سکی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک درمیانی سے دور سے گزر رہا ہوں. امید کرتا ہوں کہ وہ جو مصرہ غالب کا میں نے کئی مرتبہ سنایا ہے کہ رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں، اور اللہ کرے کہ یہ وقفہ جو ہے یہ ہماری اس تحریک اور دعوت کے اعتبار سے وہ بہتر نتائج پیدا کرے. لیکن آج مجھے اچانک یہ عصر کی نماز کے بعد خیال آیا کہ امیر جمع یا احباب درج دل کہہ لے، کیا پتا ہے طویل سفر پر میں جا بھی رہا ہوں پھر ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو اس وقت اگر لاہور کے رفقا ایک متعدد تعداد میں جمع ہوں گے تو کچھ اہم باتیں اس وقت گوش گزار کر دی جائیں، اور چونکہ اس کو ٹیپ کر لیا جائے گا تو یہ صرف در حقیقت اس وقت میں آپ حضرات ہی سے مخاطب نہیں ہوں بلکہ تمام تنظیم کے رفقا سے خطاب کر رہا ہوں، اور یہ میری باتیں میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد تمام تنظیم میں پہنچا دی جائے. میرا یہ خیال ہے کہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص واقف ہے کہ اس وقت ہماری یہ چھوٹی سی تحریک اور تنظیم ایک سخت مرحلے سے دو چار ہے. بات وہی ہے کہ مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز، اگرچہ وہ جان کسی فرد کی نہیں بلکہ تحریک کی اور ایک تنظیم کی اور ایک دعوت کی ہے. اس وقت فضا جو ہے خاص طور پر پنجاب میں جو سیاسی رخ اختیار کر چکی ہے وہ ہمارے لیے نہایت ناسازگار، اور ناسازگار تو ایک بڑا ہلکا لفظ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت مخالفانہ ہے. اور اس کی مختلف خبریں مل رہی ہیں، مختلف اطراف و جوانب سے اس کے شواہد سامنے آ رہے ہیں، اور اگر یہ صورتحال اسی انداز میں آگے بڑھتی رہی تو اس میں مزید شدت پیدا ہونے کا بھی صرف امکان نہیں بلکہ خاصا اس کی توقع ہے. اس میں سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس قسم کے مراحل تحریکوں کے لیے مفید بھی ہو جاتے ہیں اور مضر بھی. ان کی حیثیت ایک طرح کے چیلنج کی ہوتی ہے. کوئی تحریک اگر اس قسم کی صورتحال سے صحیح طور پر عہدہ برا ہو سکے تو یہ اس کے لیے مہمیز کا کام کرتی ہے. یہ صورتحال اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس کی رفتار بڑھتی ہے، اس کا اثر و نفوذ جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی تحریک اس سے صحیح طور سے عہدہ برا نہ ہو سکے تو یہ اس کی موت بھی کبھی سبب بن سکتی ہے. ان دونوں نتیجوں میں جو شے فیصلہ کن ہے وہ وہی ہے کہ جس کو ہم صبر اور مصابرت سے تعبیر کرتے ہیں. اگر کسی تحریک کے کارکنوں میں، اس کے وابستگان میں صبر اور مصابرت کا مادہ ہے تو اس قسم کے مراحل سے وہ تحریک فائدہ اٹھاتی ہے، اسے فروغ حاصل ہوتا ہے. وہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے وہ کاپ، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، وہ صورت پیدا ہوتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ صبر اور مصابرت کا معاملہ جو ہے وہ نہ کیا جا سکے، بوداپن کمزوری اگر اس کا مظاہرہ ہو تو پھر اس کا نتیجہ وہ نکلتا ہے جو اقبال نے کہا ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اتفاق سے پرسوں درس میں، حالانکہ بہت عرصے کی بات تھی، مجھے وہ اشعار یاد بھی نہیں تھے، لیکن اچانک وہ اشعار مجھے یاد آ گئے اور میں نے اس کا حوالہ بھی دیا تھا درس کی نشست میں. یہ 1953 کی اینٹی قادیانی تحریک جو تھی، ختم نبوت تحریک، اس میں آپ کے علم میں ہوگا کہ مولانا مودودی اور مولانا عبدالستار نیازی ان دونوں کو مارشل لا کورٹ سے پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی. یہ دونوں حضرات کچھ عرصے پھانسی کی کال کوٹری میں رہے. اس زمانے میں رئیس امروہ بھی نے ایک قطع شائع کیا تھا روزنامہ جنگ میں، جیسے کہ ان کے قطعات اس کے بعد سے مسلسل شائع ہوتے رہے. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اسی واقعے سے متاثر ہو کر انہوں نے وہ اشعار کہے تھے، یا یہ کہ ویسے ہی ان کی طبیعت کی کوئی خاص آمد تھی، لیکن بہت ہی قیمتی اشعار تھے جو اس وقت آئے، اور وہ میں نے عزم میں شائع کیے تھے. میں اس کا مدیر تھا، جمعیت طلبہ کا وہ آرگن تھا، میں جمعیت طلبہ کا اس وقت لاہور اور پنجاب کا ناظم تھا. وہ اشعار آپ بھی سن لیجئے. وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے. یہ بات وہی ہے جو علامہ اقبال نے بھی کہی ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. اتنے ستاروں کی موت واقع ہوتی ہے تب صبح ہوتی ہے. بہرحال وہ یہاں بھی وہی آئیڈیا ہے کہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے. ابھی ہے کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے. سیاہیوں سے حزین نہ ہونا، غموں سے اندوہگی نہ ہونا، انہی کے پردے میں زندگی کی نئی سحر جگمگا رہی ہے. رئیس اہل نظر سے کہہ دو، میں نے اس کو رئیس کے نیچے زیر لگا کر شائع کیا تھا، یعنی مولانا مودودی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، وہ جیل میں تھے اور پھر میں نے وہ پرچہ بھی انہیں جیل میں بھیجوایا تھا نشان لگا کر، کہ رئیس سے اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے. جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی. یہ چار اشعار بہت اچھے تھے، تو میں اس وقت اس کا اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ مخالفانہ فضا جو ہے یہ تحریکوں کے لیے بالکل دو متضاد نتائج پیدا کر سکتی ہے، یا تو یہ اگر اس کے چیلنج کو صحیح طور پر قبول کیا جائے اور صبر و مصابرت کا مظاہرہ ہو تو یہ نئی زندگی، نئی توانائی، نیا اثر، نیا نفوس، نیا عزم، نئی ہمت پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے. اور اگر کہیں ڈھیل ہو اور صبر نہ کر سکے انسان، اس میں استقلال نہ ہو، ثبات نہ ہو، تو پھر یہ ہے کہ اضمحلال اور اضمحلال کے اختتام پر موت بھی تحریکوں کی واقع ہو سکتی ہے. اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ صبر کہتے کسے ہیں. اول تو میں نے دو لفظ بولے ہیں، صبر اور مصابرت. صبر کے ساتھ مصابرت کا اضافہ جو ہے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آخری آیت میں ہوا ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. چار باتوں کا حکم دیا گیا، اہل ایمان صبر کرو اور مصابرت کرو. یہ باب مفعلہ ہے، باب مفعلہ کا جو خاصہ ہے اس میں مقابلہ آ جاتا ہے. صبر کا صبر سے مقابلہ ہوگا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ تم اکیلے تو نہیں ہو میدان میں. اگر تم توحید کے علمبردار ہو تو شرک کے علمبردار موجود ہیں. تم گردنیں کٹوانے کو تیار ہو تو وہ بھی گردنیں کٹوانے کو تیار ہیں. یہ تو صبر میں مقابلے میں انہیں ان پر بازی لے جانی ہوگی. مقابلہ کرو ڈٹ کر، صبر کا صبر سے، ان سے بڑھ کر صبر کرو گے تو تمہارے لیے کامیابی ہے، ورنہ نہیں. رابطو اصل میں رب سے بنا ہے، یہ بھی مرابطہ، مرابطہ باب مفعلہ. خوب جڑے رہو، جمے رہو، جڑے رہو، لگے رہو. لیکن چونکہ مرابطہ کے ایک معنی معروف بھی ہے اور وہ ہے سرحدوں کی حفاظت، مرابطین مشہور ہے تاریخ میں، تو اس لیے یہ بھی کہ حفاظت کا اہتمام رکھو، دفاع کا پورا بندوبست رکھو، یہ بھی اس کا ایک مفہوم ہے. لیکن اس کے اصل جو لفظ ہے اس کے اعتبار سے میرے نزدیک بہترین جو تعبیر ہوگی وہ یہ کہ جڑے رہو، مربوط رہو، بنیانے مرسوس بنے رہو، منظم رہو. اور آخری بات وہ کہ جو تو ہر حال میں درکار ہے، ہر صورت میں درکار ہے، واتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ. ہر وقت یہ احساس کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کی نگاہ میں ہیں، ہمیں اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جواب دہی کرنی. لعلکم تتقون، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ عجیب ہے، میں نے نوٹ کیا ہے کہ قرآن مجید میں جیسے سورۃ العصر میں چار چیزیں آئیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسی طرح سورہ حج کی آخری سے پہلی آیت میں بھی چار چیزیں آئیں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اسی طریقے سے یہاں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تو یہ کچھ حوالے میں دے رہا ہوں صرف. اب اس حوالے سے سمجھیے کہ صبر کہتے کسے. آج سے پہلے مختلف دروس میں میں نے صبر کی قسمیں بیان کی. صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا، جو حکم دیا گیا ہے ماننا، چاہے وہ نفس کو ناگوار ہو، تکلیف ہو اس میں، صبر علی الطاعہ. نماز پڑھنی ہے چاہے سردی کا موسم ہے، گرم پانی نہیں ہے، ٹھنڈا پانی ہے، وضو کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ صبر علی الطاعہ. دوسرے، صبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، یہ گویا کہ ایک منفی صبر ہے. یہاں عن لگے گا، صبر عن المعصیہ، معصیت سے رکنا، یہ بھی صبر ہے. نفس کے اندر ایک خواہش ہے لیکن چونکہ اللہ کی اجازت نہیں ہے، آپ اپنے نفس کے گھوڑے کی لگام کھینچتے ہیں، یہ صبر ہے. پھر صبر عن البلاء، امتحان، آزمائش، تکلیف. اس کا پورا فلسفہ ہمارے منتخب نصاب میں، چونکہ ایک پورا سیکشن جو ہے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا، وہ اسی سے متعلق ہے. آج میں ذرا آپ کو دو اصطلاحات اور بتا رہا ہوں جو اس وقت کی ہماری جو صورتحال ہے اس کے اعتبار سے زیادہ ریلیونٹ ہوں. ایک ہے صبر علی العقیدہ، عقیدے پر، ایمان پر جمے رہے، اور ایک ہے صبر علی المخالفہ، مخالفت پر صبر کرنا. اب یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلا صبر جو صحابہ کو کرنا پڑا وہ تو ایمان پر تھا، ابھی اور اعمال تو تھے ہی نہیں، نہ طاعت کا معاملہ ابھی کوئی تھا، نہ کبھی شریعت کے احکام آئے تھے، حرمت چیزوں کی ابھی نہیں آئی، تو اصل میں تو ایمان پر سب جمے رہے ہیں. اس وقت یہ چیز ہمارے سامنے اس اعتبار سے کہ ہماری تحریک کا ایک فکر ہے، اس کا ایک صغرا کبرا ہے، اس کی بنیاد میں دین کا ایک تصور ہے، اس کی اساس فرائض دینی کے ایک جامع تصور پر قائم ہے، اس پر ذہنی طور پر جمے رہنا یہ سب سے پہلا صبر ہے جو درکار ہے. جب مخالفانہ فضائیں اور مخالفانہ ہوائیں چلتی ہیں تو ایسا ہوتا ہے، آدمی محسوس کرتا ہے اگر وہ اپنے اس پورے شعور کے ساتھ اپنے فکر پر قائم نہیں ہے، مستقیم نہیں ہے، اسے اس پر استقامت حاصل نہیں ہے، تو پھر وہی کیفیت ہوگی کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، ایک ادھر سے ریلا آیا، ایک ادھر سے ریلا آیا، ایک ادھر سے بات آئی، ایک ادھر سے بات آئی. تو سب سے اہم ضرورت ہوتی ہے کسی تحریک کے لیے ایسی صورتحال سے عہدہ برا ہونے کے لیے کہ اس کے وابستگان اپنے فکر کا اثر نو جائزہ لیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں ناسمجھی میں، بے شعوری میں، جبکہ انسان جو ہے کسی غفلت میں ہے، ظہور میں ہے، اس کے بنیادی فکر کا تانا بانا جو ہے وہی بکھر جائے. اس میں میں یقیناً اس امکان کو پیش نظر رکھتا ہوں، ہر شخص کو رکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہمارے فکر میں کسی غلطی کا امکان ہے، لیکن اسے شعوری طور پر انسان سمجھے، پن پوائنٹ کرے، غیر شعوری طور پر کسی مخالفانہ رو کے اندر بہ کر اگر کیا جا رہا ہے تو پھر یہ معاملہ غلط ہے. ہاں نظر ثانی کیجئے، پھر سوچئے، تنقیدی نگاہ ڈالیے، غور و فکر کیجئے، اس میں قطعاً کوئی شے بری نہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر میں عرض کر رہا ہوں اپنے وہی الفاظ دہرا رہا ہوں، غیر شعوری طور پر محض کوئی ایک خاص مخالفانہ فضا سے متاثر ہو کر کسی رو میں آدمی بہ نکلتا ہے تو پھر اس کا بودا پن ہے، کچا پن ہے. ایک ہے یہ فکر، فکر پر، اپنی اس سوچ پر، اپنے اس بنیادی نظریے پر استقامت، اور پھر اسی کے نتیجے میں مخالفت پر انسان جو ہے وہ جمع رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، اس پر اس کو استقامت حاصل ہوتی ہے. اب میں یہاں اپنے اس فکر کے ضمن میں چند باتوں کا آج چونکہ چاہتا ہوں کہ دوبارہ اس وقت کے جو حالات ہیں ان کے اعتبار سے اس کے اہم نکات آپ کے سامنے رکھوں. اس کے لیے میں نے سوچا ہے کہ سیاسی اور انقلابی کے درمیان ہم نے جو مختلف اعتبارات سے فرق و تفاوت کو سمجھا ہے کہ سیاسی نہج اور انقلابی نہج، ان کے اہداف میں کیا فرق ہے، ان کے طریقہ کار میں کیا فرق ہے، ان کا منہاج اور اس میں مراحل میں کیا فرق ہے، میں ذرا اس سے قطع نظر آج آپ کے سامنے ایک بات اور رکھ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ بالعموم جو سیاسی ذہن یا جو لوگ سیاست کے میدان میں اس کے اکھاڑے میں لنگر لنگوٹا کس کے اترے ہوتے ہیں، ان کی سوچ کے بارے میں تین چیزیں آپ محسوس کریں گے. ایک تو انہیں صرف حال سے دلچسپی رہ جاتی ہے، نہ ماضی کی فکر رہتی ہے نہ مستقبل، اس لیے کہ سیاست کے میدان میں تو صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں، اتار چڑھاؤ، ادھر وہ پھدک گیا، ادھر یہ جا رہا ہے، ادھر اس پر ڈورے ڈالے جا رہے ہیں، ادھر اس کے لیے خطرہ ہو گیا ہے. تو جو بھی لگے ہوئے ہیں اس وقت، خاص طور پر جو فضا ہمارے ملک کے اندر ہے سیاست کی، جس میں ناپختگی ہے، یوں سمجھئے کہ عدم بلوغت ہے سیاست کی، اس میں تو بالخصوص ساری سوچ جو ہے وہ حال پر مرتکز ہو جاتی ہے، انسان اس حال میں گم ہو کر رہ جاتا ہے، ماضی سے بھی رشتہ اس کا منقطع ہو جاتا ہے سوچ کا، اور مستقبل کی زیادہ اس کو فکر نہیں رہتی، کوئی لمبی چوڑی سوچ نہیں ہوتی، کوئی دور اندیشی نہیں ہوتی. اسی طرح وہ سوچ سچی ہوتی ہے، عمیق نہیں ہوتی، ان کے پاس یہ موقع نہیں ہوتا کہ یہ سوچوں کہ یہ جو اسباب ہیں، یہ جو حالات ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں،
پس منظر کیا ہے؟ پنجاب میں اگر یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ سندھ میں اگر اتنی زبردست جو ہے تحریک ایک نیشنلزم کی ابھری تو اس کے اسباب کیا ہے؟ ان اسباب میں سے کتنے حقیقی ہیں، کتنے مصنوعی ہیں، کتنے مثبت ہیں، کتنے منفی ہیں، کتنوں کے اندر ایگزیجریشن ہو رہی ہے، مبالغہ ہو رہا ہے، اور کتنے واقعی ہیں، حقیقی ہیں؟ تو اس کی طرف توجہ ہونے دینے کا موقع نہیں ہوتا. اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ جو بھی سطح پر جو حالات رونما ہو رہے ہیں وہ پورے طور پر اسی کے اندر، پھر میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، گم ہو کر رہ جاتے ہیں. یہ جو فرق ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو اس وقت کی سیاسی فضا کے اندر جو بھی ایک خاص طور پر پنجاب میں، آپ میں سے جن حضرات نے بھی استحکام پاکستان کا دوسرا حصہ مسئلہ سندھ سے متعلق اس کا مطالعہ کیا ہے تو ایک لفظ بار بار آیا ہے کہ رد عمل کا پیچ در پیچ سلسلہ. اور اس میں اس بات کا اندیشہ تھا اور وہ اندیشہ اس وقت ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ اسی رد عمل کا وہ پیچ جب چلتا ہے تو ایک ایک کر کے سرکل کے ساتھ وہ پیچ اندر گھستا ہے، ایک سرکل اور اس میں آ گیا ہے اور وہ شدید رد عمل پنجاب میں. اور صورتحال یہ ہے کہ اب پنجاب کے جو پاکستان اور نظریہ پاکستان اور پاکستان کی سالمیت اس کا سب سے بڑا علمبردار تھا، بلکہ میں لفظ جو ہے استعمال کر رہا ہوں کہ دوسرے لوگ شاید کہتے ہو کہ ٹھیکیدار تھا، اگر مخالفانہ اصطلاح میں اس کی تعبیر کی جائے تو گویا کہ وہ نظریہ پاکستان اور پاکستان اور اس کا وہ گویا کہ ٹھیکیدار تھا. آج وہاں جذبات کی شدت سے مغلوب ہو کر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے ملک. اس حد تک باتیں جو ہیں، کب تک ہم سندھیوں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے اور کب تک جو ہے یہ پارٹی جو ہے سندھ کارڈ استعمال کرے گی؟ پھر یہ کہ وہ باتیں کہ جو پہلے کبھی دبی دبی کہی جاتی تھی کہ آخر سندھیوں کو کس نے روکا تھا کہ وہ فوج میں شامل ہو، کس نے روکا تھا کہ وہ آگے نہ بڑھے اور اپنے ہی خول میں بند رہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوا کرتی ہیں کیفیات، وہ اس وقت پوری شدت کے ساتھ پنجاب میں پیدا ہو رہی ہے. اور اس وقت کی یہاں کی فضا جو ہے اسی حوالے سے در حقیقت ہمارے لیے سب سے زیادہ یہ سمجھیے کہ مخالفانہ بن چکی ہے. اس میں میں نے جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے اور جن کی طرف آج پھر میں چاہتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں کی توجہ کو منعقد کراؤں، جن حضرات نے استحکام پاکستان کا مطالعہ کیا تفصیل اس میں موجود ہے، میں ماضی اور مستقبل کی دو دو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میرے نزدیک اسلام کے ماضی اور مستقبل، 1400 سالہ تاریخ اور پھر اس کے بعد اسلام اور امت مسلمہ کے مستقبل کے اعتبار سے دو باتیں اہم ہیں. نمبر ایک یہ کہ تجدید دین کا سارا کام الف ثانی یعنی دوسرا 1000 سال جو شروع ہوا ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے، اس کے بعد جو 400 سال بیت چکے ہیں، وہ سارا کام جو ہے بلے عظیم پاک و ہند میں ہوا. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، انہی کے ساتھ ہوں کہ ہم عصر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، پھر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، پھر تحریک شہیدین جیسی عظیم تحریک، پھر 14ویں صدی میں علامہ اقبال، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا مودودی، تبلیغی جماعت، یہ مختلف حوالوں سے، اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، علماء کے طبقے میں چوٹی کی شخصیت جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے بڑے مجدد 14ویں صدی کے تھے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک پوائنٹر ہے، حالات کے ایک رخ کو ہمارے سامنے لا رہی ہے. کوئی نہ کوئی مشیت ایزلی ہے اللہ تعالی کی کہ جو اس خطے کے ساتھ وابستہ ہے. میں نے انہی دنوں مطالعہ کیا ہے علامہ اقبال کی اس کتاب کا جو ان کے ساتھزادے نے لکھی ہے، ان کی سوان حیات کی حیثیت سے زندہ روح کے نام سے. میں حیران ہوا کہ 1927 میں غالباً علامہ اقبال نے ایک بات کہی ہے، نہیں بلکہ یہ 1930 کی بات ہے، اس میں مجھے وہ لفظ ملے، یہ آج ہی میں نے پڑھا ہے اور میں نے سوچا کہ میں آج ہی آپ حضرات کے علم بھی لے آؤں. اس وقت کی فضا کچھ ایسی بن گئی تھی کہ علامہ اقبال شدت کے ساتھ قائل تھے کہ ہندوستان میں جداگانہ انتخابات لازم ہیں، مسلمانوں اور ہندوؤں کے اگر مشترکہ انتخابات کا نظام شروع ہوا تو وہ مسلمانوں کے لیے مہلک ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ قائد اعظم بھی اس وقت اس معاملے میں کچھ نرم تھے، کچھ ڈھیلے تھے، اور مسلم لیگ دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک جنا لیگ کہلاتی تھی، ایک شفیع لیگ، سر شفیع علامہ اقبال اس شفیع لیگ کے ساتھ تھے، اور ان کا موقف یہ تھا کہ کسی بھی صورت میں ہمیں مخلوط انتخابات قبول نہیں کرنے. تجاویز دہلی کا ایک فارمولہ آیا تھا، اس میں کسی درجے میں مسلم لیگ نے یہ ایک امکان سامنے رکھا تھا کہ اگر ہمارے فلاں فلاں مطالبے مان لیے جائیں تو ہم مخلوط انتخاب تسلیم کر لیں. اس کے خلاف شدید بغاوت کی، اور اس بغاوت کے نتیجے میں مسلم لیگ دو حصوں میں تقسیم ہوئی. پھر علامہ اقبال نے ایک تصور پیش کیا کہ بقیہ ہندوستان کے مسلمانوں کی سوچ کا جو زاویہ ہے وہ قدرے مختلف ہے، تو اپر انڈیا، ایک یہ جو اپر انڈیا کہلاتا ہے، یہ جو علاقے ہیں ہمارے جو اس وقت پاکستان میں، اس علاقے کے مسلمانوں کی ایک کانفرنس علیحدہ منعقد کی جائے تاکہ وہ اپنے مسائل کے بارے میں غور کریں اور اپنی ایک پالیسی معین کریں. اس کے ضمن میں یہ کہہ رہے ہیں، اس کانفرنس کے طلب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان صوبہ جات کے مسلمانوں کو حالات حاضرہ اور آج کی سیاسی تحریکات سے آگاہ کیا جائے، اور ہماری ہمسایہ اقوام اور ہندوستان کی حاکم قوم کی حکمت عملی سے واقف کر کے ان خطرات سے آگاہ کیا جائے جن سے ملت مرحومہ دوچار ہے، اور اس کے بعد مسلمانان ہند کی اس کثرت کو جو ان صوبہ جات میں ہے، پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان، جن کو خدائے حکیم و علیم و خبیر نے یقیناً بلا مصلحت نہیں بلکہ کسی ایسی مصلحت کے لیے جو ارباب دین و دانش و دینش پر روز بروز آیا ہوتی چلی جا رہی ہے، یکجا کر رکھا ہے اور ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے سرگرم عمل ہونے کا پیغام دیا تھا. یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ پھر جو الہ آباد میں خطبہ دیا علامہ اقبال نے، اس میں بھی جو پاکستان کا تصور پیش کیا تھا وہ یہ، ایٹ لیسٹ ان دی نارتھ ویسٹ آف انڈیا، اس وقت جو پاکستان ہمارے پاس موجود ہے، اس پاکستان ہی کا تصور تھا اس وقت بھی علامہ اقبال کے سامنے. مشرقی پاکستان کا تو کوئی تصور اس وقت تھا ہی نہیں، یہ تو بعد میں جب تحریک بڑی تیزی کے ساتھ ابھری ہے اور ایک جذبہ جو ہے قومی اور ملی جاگ گیا ہے تو پھر یہ صورت پیدا ہوئی ہے کہ پھر جب 1947 کا ریزولوشن تھا تو اس میں نارتھ ویسٹ اینڈ نارتھ ایسٹ آف انڈیا، اور اس میں بھی سٹیٹس کا لفظ آیا تھا پلورل کی شکل میں جمع کی صورت میں، 1947 میں اس میں وہ ایس نکال دیا گیا اور سٹیٹ رہ گئی. بہرحال جو بات میں اس وقت کہنا چاہتا ہوں اس میں مزید ایڈ کیجئے، در حقیقت یہی خطہ تھا اس بر عظیم پاک و ہند میں جو پہلا پاکستان بنا تھا، یعنی جب 713 عیسوی میں اور 93 ہجری میں، 712 عیسوی میں جب محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے ذریعے اسلام یہاں آیا ہے، اور وہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ ملتان تک ان کی جو ہے حکومت قائم ہوئی، تو ملتان سے مراد ملتان شہر نہیں ہے بلکہ یہ پورا علاقہ جو ہے پنجاب کا تلہیٹی کا میدان چھوڑ دیجئے، پہاڑی علاقے چھوڑ دیجئے آزاد کشمیر کے، بالکل اس کے دامن تک یہ سب ملتان کی اصل میں قلمرو تھی، ملتان ہی مرکزی شہر تھا. تو سوائے شمالی علاقوں کے اور پہاڑی علاقوں کو چھوڑ کر بلوچستان، سندھ، پنجاب، یہ سارا کا سارا جو ہے اس وقت تقریباً جو اس وقت کا پنجاب ہمارا ہے، پاکستانی پنجاب، یہ اس پاکستان میں شامل تھا جو بر عظیم پاک و ہند میں سب سے پہلے قائم ہوا ہے 8ویں صدی عیسوی اور 1ویں صدی ہجری میں. 400 سال کا تجدیدی کام ہے یہاں جو علامہ اقبال نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ خدا علیم و خبیر و حکیم نے یقیناً بلا مصلحت نہیں بلکہ یہ کہ کچھ ایسی حکمت کے تحت کہ جو روز بروز اصحاب دانش و بینش پر آیا ہوتی چلی جا رہی ہے، اس نے اس علاقے کے اندر ایک یکجائی کی صورت پیدا کی ہے. اس کے ساتھ دوسری بات جو میرے فکر کے اعتبار سے اہم ہے وہ یہ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر اور حضور کے تمام نوع انسانی کے لیے مبعوث ہونے کا منطقی نتیجہ اور حضور کے مقصد بعثت کا یہ تعین لیظہرہ علی الدین کلہ، ان تین چیزوں کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے یقین کی حد تک الحمدللہ کہ یقین اس پر حاصل ہے کہ پورے عالم انسانی پر، پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا. یہ ہے ہمارا مستقبل. یہ مستقبل اگر سامنے نہ ہو اور اس پر یقین نہ ہو تو پھر بھی انسان کے جو ہے وہ پاؤں میں لغزش آتی ہے، انسان ڈگمگا جاتا ہے. مجھے فوری کسی کامیابی کا امید کا یقین کیا، کوئی زیادہ امید بھی نہیں، لیکن یہ کہ یہ مستقبل کی بات کر رہا ہوں، اس کا یقین ہے کہ یہ ہو کر رہنا ہے، اور یہ یقین میرے لیے بہت بڑا سورس آف اسٹرینتھ ہے میرے صبر و استقامت کے لیے، اس میں بہت سا سامان ہے. یہ دو چیزیں جو ہیں ماضی اور مستقبل کی، ان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہت اہمیت ہے، اور دوسری طرف نظری اعتبار سے بھی آج میں سوچ رہا تھا تو یہ حقیقت میرے سامنے آئی، اس وقت کے پورے عالم اسلام میں ایک صحیح معنی میں جدید اسلامی ریاست کے قیام کا امکان اگر ہے تو صرف پاکستان میں. ابھی کچھ عرصے پہلے افغانستان کے بارے میں ہمیں بہت سی اچھی امیدیں ہو گئی تھیں، اس وقت ان میں کچھ کمی آئی ہے. وہاں اسلامی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے اور اب بھی اس کی امید ہے، پورے افغانستان میں نہ ہو تو اس کے ایک بڑے حصے پر، لیکن وہ جدید اسلامی ریاست نہیں ہوگی. افغانستان تمدنی ارتقاء کے اس مرحلے پر نہیں ہے کہ جو اس دور میں نوع انسانی کے لیے ایک نمونے کی جدید اسلامی ریاست بن سکتی ہو، وہ وہاں پر قائم ہو سکے. وہ ابھی تمدنی ارتقاء کے اعتبار سے کافی پیچھے ہے، کافی پسماندہ ملک ہے. پاکستان اس اعتبار سے کہ پورے عالم اسلام میں آپ کے علم میں ہوگا کہ تین ہی ملک ہیں کہ جو کچھ آس پاس ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی، جدید چیزوں کی معلومات. اس میں عالم عرب میں مصر ہے، باقی اور کہیں کچھ نہیں ہے. پیسہ ہے، تیل ہے، عیش ہے، بلڈنگیں ہیں، کاریں ہیں، سب کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے. عالم عرب میں صرف مصر، اور غیر عرب ممالک میں پاکستان یا ترکی. اب ان میں جو مختلف اسباب جمع ہوئے ہیں وہ پھر میرا وہ پورا فلسفہ ذہن میں لائیے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جس کی ولدیت اسلام ہے، باقی کسی اور ملک کی ولدیت اسلام نہیں ہے. ناچار مسلمان شوق. ابھی دو تین دن پہلے ہی غالباً جمعے کے دن جنگ میں حسنین کاظمی صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا اور میں اس کو پڑھ کر حیران رہ گیا، اس لیے کہ انہوں نے شہاب نامے سے ایک حوالہ دیا، اور وہ حوالہ یہ تھا کہ صدر ایوب صاحب نے کبھی کسی وقت اپنے خاص ترنگ میں یہ بات کہہ دی کہ اسلام کا معاملہ یہاں سے ہٹانا چاہیے، یہ ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. تو کہا، کیونکہ وہ سیکرٹری تھے ان کے قدرت اللہ شاہب صاحب کے، اس موضوع پر ایک نوٹ جو ہے بہت زبردست قسم کا فوراً کل ہی پٹ اپ کرو میرے سامنے. وہ نوٹ جو پٹ اپ ہوا وہ بالکل برعکس، انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ قدرت اللہ شاہب نے دلائل پیش کیے کہ پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے اسلامی پس منظر یا اسلامی تشخص کو چھوڑ دینا، وہ اس کے لیے سوسائڈ ہوگی، اس کے لیے موت. اور یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ صدر ایوب صاحب نے، دوسری دو خامیاں تھیں وہ تھیں، لیکن یہ کہ وہ پڑھتے گئے اور ان کا رنگ بدلتا گیا اور بالآخر انہوں نے کہا کہ تم نے ٹھیک کہا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ جملے بار بار جو ہیں وہ کہتے رہے. میرے علم میں پہلے بھی یہ بات آئی تھی صدر ایوب صاحب کے بارے میں کہ ڈاکٹر رفیع الدین کا فکر بھی جب ان تک پہنچا ہے تو انہوں نے اسے اچھی طرح اپنایا تھا، اور سائنس اور مذہب اس کو قریب لانے کے لیے ایک زمانے میں بڑے ان کے خطبات اور بڑی تقریریں آئی تھی، تو وہ بھی گویا کہ ان میں صلاحیت تھی کہ وہ جو بھی خیالات کسی طرف سے آئیں اگر ان کی عقل کو اور ان کی ریزننگ کو اور ان کے دل کو لگے تو وہ قبول کر لیتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بہرحال یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے کہ ماضی کا یہ معاملہ، مستقبل کی وہ خبر، الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر. ان دونوں کو میں جوڑتا ہوں تو مجھے اس خطے کی مشیت ایزدی میں بڑی اہمیت نظر آتی ہے، جس کے لیے میں نے آج آپ کو 1900 کہ 30 کا یہ علامہ اقبال کی کوٹیشن جو ہے وہ آپ کو سنائی، اور دوسرے یہ کہ ایک واقعی نمونے کی ایسی اسلامی ریاست کہ جو فی الواقع دور حاضر کے تقاضوں کو بھی پورا کرتی، اس کے اگر قیام کا کوئی امکان ہے جو اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس وقت تو صورت یہی ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، وہ تو اس وقت تو امید جو ہے اس کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ممکن ہے تو وہ یہی ممکن ہے، پوری دنیا کے حالات جو ہیں وہ اگر ہمارے سامنے ہو. نمبر دو، اسی بات میں دوسری اضافی شے یہ ہے، اور وہ ہندوستان کی تاریخ کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے، ہندوستان میں جو کٹر ہندو ذہنیت ہے وہ نہ پاکستان کو تسلیم کرتی ہے، نہ وہ مسلمان کے وجود کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہے. ان کا ڈکلیئرڈ ایم ہے کہ افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش، اس سے اسلام کو ختم کرنا، یہ ان کا بالکل ڈکلیئرڈ ایم ہے. جو بھی ان کے تصورات ہیں، وہ کنشک کا دور ہو یا وہ اس کے بعد مختلف جو ان کی عظمت کے دور آتے رہے ہیں، چاہے وہ جو بدھ مت کے پیرو تھے ان کا دور تھا، یہ ایک علاقہ رہا ہے، ایک حکومت رہی ہے، اور صرف پاکستان نہیں افغانستان تک پر ان کا کلیم، دریائے آمو تک جو کہ سرحد بنتی ہے افغانستان اور روس کے درمیان. اور یہ طوفان کم سے کم یہ کہ دو مرتبہ تاریخ میں جس طریقے سے اٹھا ہے، اب اگر ماضی پر نگاہ ہو تو انسان اس کو بھولنا نہیں چاہیے اسے، یہ تاریخ کی کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ 25 برس تک شہنشاہ ہند اورنگزیب دکن میں مرہٹوں کے خلاف لڑنے کے اندر مصروف رہے، ایک دن کے لیے دارالخلافہ میں نہیں آئے، مسلسل 25 برس. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چونکہ آپ کو معلوم ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے تجدیدی کارنامے کا سب مانتے ہیں کہ سب سے بڑا مظہر جو ہے اورنگزیب ہے، اس مغلیہ خاندان میں جس میں اکبر ہوتا تھا اور جس میں وہ جہانگیر ہوتے تھے، جو ایک کباب اور ایک شراب کے پیالے کے عوض حکومت جو ہے وہ دے کر بیٹھ گئے تھے نور جہاں کو، سوائے اس کے انہیں کسی چیز سے دلچسپی نہیں تھی. اس خاندان میں اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ جیسی شخصیت، تو یہ در حقیقت وہ نتیجہ ہے اس تجدیدی کام کا، اس تجدیدی مسائی کا کہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اس کا مظہر عتم وہ شخص تھا. اس نے ایک طرف ہمہ اوستی تصورات کو ختم کیا ہے، اپنے بڑے بھائی کو ختم کر کے دارا شکوہ کو، دارا شکوہ در حقیقت وہی کام کہ جو اکبر نے کیا تھا ہندوستان میں دین الہی ایک ملغوبہ تیار کر کے، وہی دارا شکوہ کر رہا تھا اسلام کے تشخص کو ختم کرنے کے. تو دارا شکوہ کو ختم کر کے اس نے وہی جو ایک حملہ ہو رہا تھا تصوف کے راستے سے اور ہماؤس کے راستے سے، اور مسجد مندر ہکڑو نور وہ جو ایک تصور ہے اس کے حوالے سے اس کو ختم کیا، اور پھر جو سب سے بڑی عسکری قوت اسلام کے خاتمے کے لیے ابھر رہی تھی اس کی کمر توڑ کر وہ دنیا سے چلا گیا. اور آپ کو معلوم ہے دفن بھی دکن میں ہوا، اسے تو دلی آنا نصیب ہی نہیں ہوا، اورنگ آباد میں دفن. پھر کچھ ہی عرصے کے بعد، یوں سمجھئے کہ ایک ہی 100 برس کے بعد، پھر وہ قوت ابھری، پھر طاقت ابھری. معلوم ہوتا ہے کہ اتنا پوٹینشیل ہے اس علاقے کے اندر، اس قوم کے اندر، جیسے کہ جرمن قوم کے بارے میں پوری دنیا مانتی ہے کہ اس میں بڑا زبردست پوٹینشیل ہے. ایک صدی میں 2 مرتبہ برباد ہو کر فوراً اٹھ کھڑی ہوتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہو گیا پہلوان دوبارہ. بالکل اس طرح کا معاملہ مجھے معلوم ہوتا ہے، یہ مہاراشٹرا کا جو ایریا ہے ہندوستان کا، وہیں سے یہ شیوا جی ابھرا تھا، وہیں سے پھر دوبارہ قوت ابھری ہے اور پورے ہندوستان پر چھا گئی. وہ جو ہمارے شہنشاہ ہند ہوتے تھے دلی میں بیٹھے ہوئے، ان کے تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی تھی، چوتھ لے رہے تھے یہ مرہٹے پورے ہندوستان سے، جدھر سے جاتے تھے تباہی بربادی، اور چوتھا حصہ پوری پیداوار کا وصول کر رہے تھے اس وقت وہ مرد درویش. دیکھیے یہ کار تجدید، اور کار تجدید کے ساتھ یہ سیاسی اور عسکری معاملات کس طرح جڑے ہوئے ہیں. وہ 12ویں صدی عیسوی کا، 12ویں صدی ہجری کا مجدد، اگرچہ وہ میدان کا آدمی نہیں تھا، نہ اس نے کوئی تحریک اٹھائی، نہ وہ کوئی عسکری انسان تھا، نہ اس نے کبھی شمشیر و سنا ہاتھ میں لیے، لیکن حالات کا مشاہدہ کر رہا ہے، ماضی اور مستقبل پر دیکھ رہا ہے، صورتحال کیا ہے وہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، وہ اپنے دلی میں مگن نہیں ہے کھا پی کر عیش کر کے، یا وہیں جو محلاتی سازشیں ہو رہی ہیں انہی کے اندر گم ہو کر نہیں رہ گیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ماضی میں بھی مستقبل میں بھی اس کی نگاہ ہے، حالات کو دیکھ رہا ہے، ملک کس طرح کے اندر جا رہا ہے، اور وہ ایک خط لکھتا ہے اور بلاتا ہے احمد شاہ ابدالی، احمد شاہ ابدالی آتا ہے، اور پھر آپ سمجھیے کہ تقریباً 100 برس بعد، 100 بھی نہیں بلکہ اس سے بھی کم، اس کے بعد پھر مرہٹوں کی قوت توڑی جاتی ہے۔ اب 200 برس کے بعد درمیان میں چونکہ یہ 100 برس ایسا آ گیا کہ جس میں ایک انگریزی حکومت تھی، انگریزی حکومت میں ہندو مسلم دونوں دب گئے، ہندوؤں کو بالا دستی حاصل ہوئی ہے تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ووٹوں کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے، ملازمتوں کے اعتبار سے آگے ہو گئے، لیکن بہرحال اس طرح کی کوئی عسکری تحریک مسلمانوں کے خلاف اس دور میں اٹھنی ممکن نہیں تھی، لیکن وہ جذبہ جو ہے اسی علاقے کے اندر وہ کھول رہا ہے، جیسے کہ آتش فشاں جو ہے اندر اس کے جو ہے وہ لاوا کھول رہا ہوتا ہے، اوپر کچھ نظر نہیں آتا۔ 64 برس سے ایک تحریک موجود ہے آر ایس ایس کی، کئی جمعوں سے میں اس کا کتنی مرتبہ ذکر کیا ہے، اور وہ تحریک جو ہے اسی علاقے سے، ہندو مہا سبا کی تحریک ہو، آر ایس ایس کی ہو، شیو سینا، پھر وہی اسی جذبے کے ساتھ وہاں سے ابھر رہی ہے، اور یہ ہیں حالات جن کے اعتبار سے میرے نزدیک پاکستان کی سالمیت کا معاملہ، صرف پاکستان کے لیے نہیں، اس پورے علاقے میں اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کے اعتبار سے نہایت اہمیت کا حامل، یہ میری سوچ کا وہ دوسرا رخ ہے، جسے کوئی ہمارے ساتھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں کوئی ایکسپلائٹ کر رہا ہے، تم سندھ کے نام پہ ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں، میری سوچ یہ ہے۔ تیسری میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے، جس پر کہ میں نے اس سال جب میں رمضان مبارک کے بعد یہاں واپس آیا ہوں ابوظہبی سے، تو میں نے جو خطبے دیے ہیں، اب ان میں تو بہت سی باتیں آئی ہیں، احتجاجی سیاست اور انتخابی سیاست اور مظاہراتی سیاست، اور کہاں کہاں کامیابی ہوئی، کہاں ناکامیابی ہوئی، وہ پوری ایک تاریخ ہے جو میں نے اس حوالے سے مرتب کی ہے، میں اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے عدم استحکام کا سب سے بڑا سبب یہاں سیاست کے میدان میں اسلام کا نعرہ لگانا ہے، محض نعرہ، خالی نعرہ، اسلام جیسا کچھ ہمارے ہاں سب کو معلوم ہے، عوام کا جو تعلق ہے وہ بھی جانتے ہیں، اس کے جو تجزیے مولانا مودودی نے کیے تھے وہ تحریک جماعت اسلامی میں دیکھ لیجیے، وہ جو اصلاحی صاحب نے کہا تھا کہ سانپوں کی اقسام گنی جا سکتی ہیں، مسلمان کی قسمیں نہیں گنی جا سکتی، حالانکہ مسلمان تو ہوتا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام کا پابند، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند مسلمان تو تلاش کرنے کے لیے، آپ کو شاید وہ جو کہا گیا ہے کہ ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر، یا جو مثنوی میں کہا مولانا روم نے کہ انسان معرضوس، اس انداز میں شاید تلاش کرنا پڑے، لیکن یہ ہے کہ سیاست کے میدان میں مذہب کا نعرہ وہ پاکستان کے عدم استحکام کا سب سے بڑا سبب، یہ میری پختہ سوچ ہے، اب میں 60 کے آس پاس پہنچ رہا ہوں، آپ کو میری سوچ کے بارے میں غور کرنا چاہیے، غلط معلوم ہو تو مجھے سمجھائیں، سمجھ میں نہ آئے اور میں اڑا رہا ہوں تو چھوڑ جائے مجھے، یہ اس طرح نیمے درو نیمے برو ساتھ چلنے کا کوئی حاصل نہیں ہوتا، وہ تو کوئی اگریلا آئے گا اور آپ بیٹھ جائیں گے، لیکن یہ کہ میرا تجزیہ یہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، تو اب کہیں سے تلاش کیجئے، کہیں پڑی ہوگی اس وقت چھپی ہوئی تو نہیں ہے، اسلام اور پاکستان جو پہلے چھپی تھی 67-68 کے میرے مضامین پر مشتمل کتاب، اس کا مطالعہ کی۔ بہرحال الیکشن کے میدان میں، پاور پالیٹکس میں، یا ایجیٹیشن بھی، منفی ایجیٹیشن، اس کے لیے اسلام کا نعرہ، یہ اس ملک کے عدم استحکام کا پورے 42 برس کی تاریخ کے اندر اگر آپ جائزہ لیں گے سب سے بڑا سبب۔ صورت یہ ہے کہ اس ملک کی، اس قوم کی اگر آپ اس کے احساسات، اس کے فکر، اس کی سوچ، اس کے اقدار، ان کا رہن سہن، ان کی زندگی کے اندر ان کے معاملات اگر اس کا جائزہ لیتے تو معلوم ہوتا خالص دنیا دار، دنیا داری ہی سیکولرزم ہے، اور کس بلا کا نام سیکولرزم ہے؟ سیکولرزم میں مذہب کی نفی نہیں ہوتی، مذہب کو زندگی کے ایک حصے سے میں محدود کر دیا جاتا ہے۔ سیکولرزم کے معنی مخالف مذہب نہیں ہے یا مذہب کی نفی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ سیکولرزم میں مذہب کو زندگی کے ایک گوشے میں محدود کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے عقائد، آپ کی عبادات، کچھ ہو تو آپ کے شادی بیاہ وغیرہ، وراثت وغیرہ کے قوانین جنہیں پرسنل لا کہتے ہیں، اور فوتیدگی اور پیدائش وغیرہ کی شادی بیاہ کی رسومات، یہ آپ جیسے چاہیں کر لیں، باقی جو اصل زندگی ہے اس میں کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں۔ تو ہماری زندگی کیا، ہر شخص جائزہ لے لے، ہم میں سے ایک شخص کی زندگی کے اندر مذہب کا تعلق انہیں چیزوں سے، باقی ہماری معاش، ہمارا رہن سہن، ہمارا تمدن، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، قوم کا تو یہ حال۔ لہذا اب اسلام کا نعرہ لگا کر جذباتی طور پر ہنگامے کر کے اس گاڑی کو چلنے نہیں دیا گیا پٹڑی پر۔ سب سے پہلے 53 کی ختم نبوت تحریک نے اس کو پٹڑی سے اتارا، اس کے بعد کہیں ذرا سا استحکام ہوا پھر کوئی نہ کوئی ہنگامہ، مارشل لا والوں نے اسے استعمال کیا، خوب استعمال کیا، فوج کو اور کیا چاہیے، کسی نہیں پسند حکومت کرنا، اگر کیاوس ہو تو فوج کو دلیل ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ وہ صدر ایوب صاحب نے تو صرف کیاوس کی دلیل سے اپنی حکومت چلائی، اور یہ کہ بہرحال اس نے چند سال ہی صرف پکا مارشل لا رکھا، کچھ نہ کچھ سیمی پولیٹیکل نظام بہت جلدی اس نے ریسٹور کر دیا، سیمی پولیٹیکل۔ لیکن ضیاء الحق صاحب نے وہ کیاوس کے ساتھ ساتھ اسلام کے نعرے کو، وہ نعرہ کے جو پہلے مخالف قوتوں کے پاس ہوتا تھا، وہ سرکاری سرپرستی میں جب نعرہ آ گیا تو پھر 11 برس جو عیش کیے انہوں نے وہ آپ کے سامنے۔ لیکن یہ چیز جو ہے اس ملک کے لیے تباہ کن ہے، برباد کر دینے والی ہے۔ یہ وہ میری بات ہے، حالانکہ میں جمہوریت کے میدان کا آدمی نہیں، جمہوریت بحالی جمہوری کی تحریک میں میں شامل نہیں ہوا، الیکشن میں تو مجھے 77 میں موقع ملا تھا، دباؤ پڑ رہا تھا مجھ پر، لیکن میں یہ ملک چھوڑ کر بھاگ گیا تھا یہاں۔ لیکن یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اسلام کو ایک سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کرنا اس ملک کے لیے مہلک ہے، اور یہاں پہ جمہوریت آنی چاہیے، جمہوریت نہ ہوگی۔ یہ بات ظاہر بات ہے کہ آن ریکارڈ تو میں 80 سے ہوں کہ ضیاء الحق صاحب سے میں نے یہ بات کہی تھی۔ یہ میری اس فکر کا تیسرا جز ہے۔ لہذا ہمارا موقف کیا ہے، یا میرا موقف کیا ہے، دو جملوں میں عرض کر رہا ہوں۔ تعین جمہوریت کی، محنت انقلاب کی، اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں نہیں کھپا دینی۔ یہی میں نے لکھا ہے کہ مولانا مودودی سے دو جملوں میں میں نے اپنی پوری تاریخ کا اختلاف لکھ دیا۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد انہوں نے دو کام کیے، 61% صحیح، 61% غلط۔ مطالبے کی مہم چلائی، قرارداد مقاصد میں بہرحال اس مہم کا بھی حصہ ہے، بہت صحیح کام ہوا۔ انتخابات میں حصہ لیا، یہ 100% غلط، اسی مہماتی سیاست کو لیکن تنظیم کے ساتھ، ایک ایسی تنظیم کے ساتھ جو خود اسلام کے ساتھ کمیٹڈ لوگوں پر مشتمل ہو، ہنگامی طور پر نہیں، نعرہ لگا کر نہیں۔ اس لیے کہ جماعت اسلامی بہرحال اس دور میں اس نوع کی ایک جماعت تھی، اب تو خیر وہ کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے وہ اور بات ہے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے دو کام کیے، ایک انہوں نے جمہوریت کی تائید، آمریت کی نفی، لیکن دوسرا خود بھی اسی بحالی جمہوریت کی تحریک میں اپنی پوری جماعت کو لے کر کود گئے۔ دوسرا حصہ غلط، تائید والا حصہ صحیح تھا، آمریت کی مخالفت ہونی چاہیے تھی اور جمہوریت کی تائید ہونی چاہیے تھی، لیکن خود یہ تو آپ نے ایک انقلاب کے لیے ایک گھروندہ بنایا تھا، کچھ لوگ جمع کیے تھے، ان کو ان کی ایک تربیت ہوئی تھی، ان کو منظم کیا گیا تھا، اس کو اسی رخ پر بڑھتے رہنا چاہیے تھا. صرف یہ ہے کہ تائید ہوتی جمہوریت کی, لیکن خود بحالی جمہوریت کی تحریک میں پڑتا حاصل کیا ہوا؟ وہ جمہوریت تو جب بھی آئی پھر وہ خالص سیکولر ہی آئی, اس لیے کہ قوم سیکولر ہے اپنی سوچ میں, اپنے فکر میں, اپنے اخلاق میں, اپنے معاملات میں, اپنی اقدار میں سیکولر ہے. تو جمہوریت جب آئے گی سیکولر آئے گی. یہ ہیں چار باتیں کہ جن کو اس وقت کی جو سیاسی فضا ہمارے ملک میں ہے, جس سے کہ آپ کو بھی سابقہ ہے, مجھے بھی سابقہ ہے, کنفرنٹیشن ہوتی ہے مجھ سے بھی, آپ حضرات سے بھی ہوتی ہے مختلف مواقع پر, لیکن یہ چار چیزیں اگر آپ کے سامنے واضح ہوگی تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ پر جازم بھی رہیں گے, مستقیم بھی رہیں گے, جمے بھی رہیں گے, بلکہ یہ کہ جو آپ سے بات کرے گا آپ اس کو ہلا سکیں گے, اس کو قائل کر سکیں گے. لیکن اگر ان چار چیزوں کے اندر خود آپ کا موقف واضح نہیں ہے, ذہن کلیئر نہیں ہے, آپ کو اس کے اوپر آپ کا دل ٹھکا ہوا نہیں ہے, اس کے لیے شعوری مواد آپ کے پاس موجود نہیں ہے, تو پھر آپ مار کھائیں گے اور اس کا نتیجہ بددلی کی صورت میں ہوگا. وہ بددلی پھر آپ تنظیم کے اندر پھیلائیں گے, اور یہ پھر ہمارے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس قسم کی سچویشن میں دو ہی نتیجے نکلتے ہیں, یا تو یہ کہ اس قسم کے حالات میں کسی تحریک کو اور ایک ابھار کا معاملہ جو ہے اس میں پیدا ہوتا ہے, اور یا یہ کہ پھر اس کے لیے موت آ جاتی ہے. تو اگر یہ دوسری شکل ہوگی تو اس کا پھر منطقی نتیجہ وہ ہوگا. میری گفتگو ابھی جاری رہے گی, لیکن اب اذان دے دی جائے اور پھر اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی. جن حضرات کو وضو کرنی ہے وہ جلدی دوڑے.